السلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر درود پڑھیے محمد والے محمد سیرت محافظ پیغام کربلا موضوع سخن ہے آپ کی خدمت میں. گزشتہ دو شب عرض ہوا کہ وہ چیز جو سبب بنی باعث بنی سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے خروج فرما کر کربلا آئیں اہل بیت کے ہمراہ اپنے کنبہ کے ہمراہ, اور یہ عظیم قربانیاں بارگاہ خدا میں پیش کریں. قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ عہد تھا جو سید الشہداء علیہ السلام کا اپنے پروردگار کے ساتھ تھا, اور وہ عہد دفاع دین تحفظ دین کا عہد تھا. دین کو لاحق خطرات اور دین کو پیش آنے والے صدمات وہی درک کر سکتا ہے جو حقیقت دین سے آشنا ہو. امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے قبل کئی مقامات پر دین اور اہل دین پر وارد ہونے والے صدمات کا ذکر کیا, اور امت مسلمہ کو, علماء اسلام کو ان خطرات سے آگاہ کیا. 69 ہجری میں سید الشہداء علیہ السلام نے, یعنی واقعہ کربلا سے ایک سال قبل, امام علیہ السلام نے حج کے دوران سرزمین منا پر تمام علماء اسلام جو مختلف تفکر رکھنے والے تھے, وہ لوگ جو امامت سید الشہداء کے قائل تھے, حتیٰ وہ جو قائل نہیں تھے, ان سب کو اہتمام کے ساتھ حج پر طلب کیا, دعوت دی انہیں, اور پھر سرزمین منا پر خیمہ جداگانہ نصب کروایا الگ سے, اور اس میں تمام علماء اسلام کو بٹھا کر ان کے سامنے ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا, اور وہیں سے کربلا کے قیام و خروج کی طرف اشارہ فرمایا ان جملات کے ساتھ کہ پروردگارہ گواہ رہنا, میں تیرے دین کی بلائی اور تیرے دین کے تحفظ کے لیے سب اقدام کر رہا ہوں. کربلا کے واقعہ سے ایک سال قبل, اور علماء اسلام کو خطاب کر کے حضرت نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں کئی آیات میں خداوند تبارک و تعالی نے علماء یہود پر لعنت کی ہے. وہ آیات حضرت نے منا میں علماء اسلام کے سامنے تلاوت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ سبب بھی بیان فرمایا کہ اس لعنت کی وجہ کیا تھی، کیوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود پر لعن فرمائی. انہی آیات کے شہادت اور انہی آیات کی گواہی سے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ چند چیزیں سبب بنی جس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے علماء یہود پر لعنت کی ہے. ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لوگ اور ان علماء کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے روبرو ہر قسم کا منکر و فساد مرتکب ہوتے تھے. علماء یہود ان کو نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. ان علماء کے سامنے عوام یہود اقدار الہی کو پائمال کرتے، اور یہ علماء انہیں امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، حق چھپاتے تھے، اور حق کے علائم جانتے ہوئے آگاہی کے ساتھ پھر بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ جب خود تم دیکھتے ہو کہ تمہارے آبا کی سنتیں، تمہارے آبا کی رسومات اگر توڑ دی جائیں، وہ عہد اگر توڑ دیے جائیں جو تمہارے آبا کے ہیں، اس پہ تم چیختے ہو، اس پہ تم شور مچاتے ہو، اس پہ تم احتجاج کرتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے عہد خدا توڑا جا رہا ہے. یہ 59 ہجری میں حضرت نے بیان فرمایا، واقعہ کربلا سے ایک سال قبل، کہ تمہارے سامنے عہد خدا توڑا جا رہا ہے لیکن تمہیں عہد خدا کے ٹوٹنے کا احساس نہیں، تم پاس نہیں کرتے. یہی وہ چیزیں تھیں جو علماء یہود مرتکب ہوتے تھے اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے. نہ اس وجہ سے لعنت کی ہے کہ وہ علماء یہود تھے، بلکہ اس وجہ سے لعنت کی ہے کہ وہ عہد خدا کا پاس نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے اقدار الہی پائمال ہوتی، وہ امر بالمعروف نہ کرتے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. یہی سے سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں، بلکہ اس وقت یزید برسر اقتدار بھی نہیں آیا تھا، لیکن اس کو اقتدار میں لانے کے لیے کوششیں اور نیتیں عیا ہو چکی تھیں. سید الشہداء علیہ السلام نے ایک سال قبل ہی حج کے موقع پر اپنے قیام کا اعلان فرما دیا، اور آنے والے سال یعنی 60 ہجری میں حج سے ہی اپنے قیام کا آغاز فرمایا. اسی عہد کے تحت جو خداوند تبارک و تعالیٰ سے تھا، اور جس عہد کا تذکرہ سید الشہداء علیہ السلام نے اس خطبۃ المنا میں بیان فرمایا، جس عہد کے ٹوٹنے پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی، یا جو عہد خدا نہیں رکھتے تھے، یا پھر عہد خدا باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے تھے، نقض عہد خدا کرتے تھے. تحفظ دین، دفاع دین امامت کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے، اور نیابتاً امام و رسول سے یہی فریضہ علماء کا ہے. علماء نیابتاً از امام و نیابتاً عن رسول، کسی بھی مذہب و دین کے علماء ہوں، خواہ وہ علماء مسیحیت ہوں، مسیح کے بعد علماء مسیحیت کی یہ ذمہ داری، اور حضرت موسیٰ کے بعد علماء یہود کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دفاع دین کریں، تحفظ کریں دین کا، محافظت کریں دین سے. ان کے سامنے اگر اقدار دینی پائمال ہوں، وہ احتجاج کریں، آواز اٹھائیں، لب کھولیں، اور اگر اس تحفظ دین میں ان کو قربانیاں دینا پڑے تو وہ اپنی جان و مال کی قربانی بھی دیں. یہی فریضہ اور یہی وظیفہ خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور ائمہ ہدا علیہ السلام کا مقرر فرمایا کہ نبی کا کام اور امام کا کام تبلیغ دین اور تحفظ دین ہے، دفاع دین ہے، دین کا دفاع کرے، تحفظ کرے. سید الشہداء علیہ السلام نے اسی تحفظ و دفاع دین کو، اس فریضہ کو بجا لاتے ہوئے یہ قیام فرمایا. متعدد مقامات پر حضرت نے اپنے اس عہد کا ذکر کیا کہ میرا عہد ہے خدا کے ساتھ دفاع دین کا، وہ عہد مجھے بجا لانا ہے، اس عہد پر مجھے عمل کرنا ہے، اس فریضہ کو مجھے نبھانا ہے، عہد کو وفا کرنا ہے. اس وفا عہد میں اگرچہ میری جان بھی چلی جائے اور میرا کنبہ بھی چلا جائے، لیکن عہد خدا وہ ترجیح رکھتا ہے. عہد خدا ہے جس کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے، اور عملاً ایسے ہی سید الشہداء علیہ السلام نے انجام دیا. اسی وجہ سے عرض کیا تھا کہ تعہد کے مقابلے میں تحجر ہے. تحجر یعنی سکوت، تحجر یعنی لا تعلقی، تحجر یعنی غیر جانبدار ہو جانا، تحجر یعنی عافیت طلبی، تحجر یعنی خدا خود. جس طرح بنی اسرائیل نے موقف اختیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ تمہارے مقامات مقدسہ پر قبضہ ہو گیا ہے، ان کی حرمت شکنی ہو رہی ہے، ان کی حرمت کی پائمالی ہو رہی ہے، اور یہ تمہارا فریضہ ہے، اپنے مقامات مقدسہ کے تحفظ کرو. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، یہ مقدس سرزمینیں جو تمہاری مقدس سرزمینیں ہیں، خدا نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں، ان کا دفاع اور تحفظ تمہارا کام ہے، ان پر حملہ کرو اور قابض قوتوں سے ان کو چھڑاؤ. بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا ان لن ندخلها ان فيها قوما جبارين، ہم داخل نہیں ہوں گے چونکہ اس کے اندر جبار قوم کا قبضہ ہے، بہت ہی قہار قوت کا قبضہ ہے، جو مسلح ہے اور اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس پاور ہے، ہم اس سے یہ سرزمینیں آزاد نہیں کرا سکتے. اور بول کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر آپ کو جنگ کا شوق ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے لڑیے اپنے رب کے ہمراہ اور ہم یہاں منتظر ہیں، خود جو اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر اس قوم جبار سے لڑو، ہم قوم جبار سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس نقطے پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ پروردگارا یہ قوم فاسق ہے، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یہ قوم فاسق ہے، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ڈال دے. جب امت اپنے راہبر کی آواز میں لبیک نہ کہے، جب امت اپنے راہبر کا ساتھ نہ دے، جس طرف وہ ڈال رہا ہے ادھر نہ جائے، جس طرف وہ روانہ کر رہا ہے ادھر نہ جائے، امت آرام طلب، آسائش طلب، عافیت طلب بن جائے، اور امام و پیشوا اس امت کا راہ خدا میں نکلے جہاد کرے، جہاں پر خدا امتوں میں اور راہبروں میں فاصلہ ڈال دیتا ہے. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، الگ کر دے مجھے اور اس قوم فاسق کو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں میں راہبری کروں، ان کی میں امامت کروں، ان کی میں پیشوائی کروں، جنہوں نے بے شرمی کے ساتھ اور پوری بے حیائی کے ساتھ حضرت موسیٰ سے کہا انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہم ہرگز حملہ نہیں کریں گے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، توہین آمیز لہجے میں کہہ دیا کہ آپ جاؤ اپنے رب کے ہمراہ جا کر دفاع دین کرو. قوم عہد خدا کی پابند نہیں، امت کا کوئی عہد ہی نہیں خدا کے ساتھ گویا، اور اگر عہد ہے اس کو وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر نہ تحفظ دیا جائے دین کو، دفاع نہ کیا جائے دین کا، امت نہ کرے دفاع دین اور امام نہ کرے دفاع دین، اس امت کے اور اس قوم کے مقامات مقدسہ اور مراکز دینی ویران ہو جاتے ہیں. یہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالی کا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر لوگ خدا کے حکم پر اور خدا یہ کام نہ کرے کہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کا دفع کرے اور بعض کو پیچھے ہٹائے, یعنی دین کا تحفظ بعض کے ذریعے اگر نہ ہو, دفاع نہ ہو, لہدمت سوامع و بیع ہو, تو اس وقت دینی مراکز سارے کے سارے ویران ہو جائیں گے, خواہ وہ مراکز دین یہود کے ہوں, بیا ہوں, یا وہ مراکز دین مسیحیت کے ہوں, کلیسا ہوں, یا وہ مراکز دین اسلام کے ہوں, مسجد ہو. وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ, اور وہ مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی ویران ہو جائیں گی اگر دین کا کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو, اگر دین کی خاطر قیام کرنے والے نہ ہوں. سید الشہداء علیہ السلام نے دین کی خاطر قیام کیا, اس قیام دین کا نتیجہ تھا کہ مراکز دینی محفوظ, لیکن امت ساکت, امت خاموش تماشائی اور امت عافیت طلب. مراکز دینی میں جاتی تھی لیکن مراکز دینی میں جا کر فقط اپنی خواہشات اور اپنی آرزوئیں پوری کرتی تھی. خداوند تبارک و تعالی نے اس وقت دین کا دفاع کیا جب سید الشہداء نے قربانی دی, لیکن سید الشہداء کے اس عظیم قربانی کے بعد 3 سال کے اندر اس وقت کے عالم اسلام میں بہت عبرتناک واقعات رونما ہوئے, بہت عبرتناک واقعات رونما ہوئے. ان میں سے ایک حصہ کوفہ میں, ایک حصہ ان واقعات کا مدینہ میں, اور ایک حصہ ان واقعات کا مکہ میں. مکہ میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر, جو اس وقت کی بہت معروف شخصیت اور آج بھی جن کو اکثریت مسلمانوں کا طبقہ نہیں, ایک بڑی عظیم برجستہ شخصیت کے طور پر دیکھتا ہے اور بڑا نام ہے تاریخ کا, عبداللہ ابن زبیر, امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, امام علیہ السلام سے پہلے مدینہ ترک کیا, مکہ آ گئے, امام کا ساتھ نہیں دیا اور خود آ کر مکہ میں پناہ لی, قیام کیا, بعد میں جنگ کی, کچھ عرصہ تک کوفہ اور ارد گرد و نواح پر قبضہ کیا, مدینہ اور مکہ کے لوگوں سے اپنے حق میں بیعت لی, کچھ مدت تک اس وقت کی عالم مملکت اسلامی 2 حصوں میں بٹ گئی. بڑے حصے پر دمشق کا قبضہ تھا اور کچھ حصے پر عبداللہ ابن زبیر اور ان کے پیروکار اور ان کے تعین کردہ لوگوں کا قبضہ تھا. بعد میں اندرونی پھوٹ کی وجہ سے ان کی حالت کمزور ہوئی, شامی فوج نے ان پر حملہ کیا, تمام علاقوں سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد دوبارہ مکہ آ گئے. یہ عبداللہ ابن زبیر دوسری دفعہ پھر مکہ کی پناہ لی, مکہ میں پناہ لی, میں عبرت ہے اس کے اندر, مکہ میں پناہ لی, کعبہ کے اندر پناہ لی انہوں نے, آج کی طرح نہیں تھا, کعبہ کے مسجد الحرام اتنا قلعہ نما مسجد ہو بہت مضبوط ارد گرد مکہ کی, کعبہ کے اس وقت ایسے نہیں تھا, بلکہ مضبوط ترین دیوار ہوئی کعبہ کی دیوار تھی. کعبہ کے اندر جا کر پناہ لی, یزیدی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا, محاصرہ کر لینے کے بعد مکہ کے اطراف میں جو پہاڑ تھے کعبہ کے اوپر ارد گرد, ان پر بڑی بڑی منجنیکیں نصب کی, آج کے زبان میں کہیں توپیں, دیکھیں جو بڑے بڑے پتھر پھینکتی تھیں دشمن پر. منجنیکیں نصب کی, نصب کرنے کے بعد اعلان کیا, انہیں کہا کہ آپ کعبہ سے باہر آ جاؤ. نہیں آئے, اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کعبہ میں رہے. یزیدی فوج نے حملہ کیا اور کعبہ کو مسمار کر دیا, دیواریں کعبہ کی مسمار ہو گئیں, پورا گھر مسمار ہو گیا. یہاں بڑا عبرت کا نقطہ ہے, پکڑ لیا اس شخص کو, پکڑ کر قتل کیا, سر تن سے جدا کیا, پھر جو کچھ کیا وہ مفصل ماجرا ہے. کعبہ کہ جس کی حفاظت کی داستان خود قرآن نے ذکر کی کہ ایک زمانے میں ابراہ یمن سے لشکر لے کے چلا کعبہ کو ویران کرنے کے لیے, مسمار کرنے کے لیے, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کعبہ کی حفاظت کی دفاع کیا ضعیف ترین پرندوں کے ذریعے, ابابیل کے ذریعے. سورہ فیل قرآن مجید میں اسی داستان و ماجرا کو ذکر کر رہی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جانتے ہو کہ اصحاب فیل کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا, ان کی طرف ابابیل یعنی بہت ہی ضعیف ناتوان اور ڈرپوک بزدل پرندے, پرندوں میں سب سے ضعیف ناتوان پرندوں میں سے ایک پرندہ ابابیل ہے, ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے روانہ کیا لشکر فیل کو نابود کرنے کے لیے. ابراہ فیل کے ذریعے آیا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کعبہ مسمار کرنے, لیکن ضعیف ترین پرندوں کے ہاتھوں نابود ہو گیا اور ان کے ذریعے نابود ہو گیا. آج وہی کعبہ یزیدی فوج کی منجنیکوں سے مسمار ہو گیا, ابابیل نہیں آئے, کوئی پرندہ نہیں آیا, کسی نو کا موجودات میں سے نہ حیوان نہ غیر حیوان, کوئی لشکر خدا نے روانہ کر کے یزید کے لشکر کو نابود نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا, لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اگر بعض لوگ دفاع نہ کرے اپنے دین کا, محافظت نہ کرے اپنے دین سے, دفاع کا کلچر ختم ہو جائے, تحفظ دین کو چھوڑ دیں, زمانے کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں اور امام دین کا ساتھ نہ دیں, راہبر دین کا ساتھ نہ دیں, پیشوائی دین کا ساتھ نہ دیں, اور بنی اسرائیل کی منطق کے قائل ہو جائیں, اپنے راہبر و پیشوا کو کہیں اگر جنگ کا شوق ہے خود جو لڑو, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, خود بیٹھے رہیں اہل قہود میں سے ہو جائیں اور سب کچھ اپنے پیشوا اور راہبر پہ چھوڑ دیں کہ وہ جائے اور خدا کے ساتھ مل کر لڑے. جب یہ حالت ہو, قرآن کا فرمانا ہے کہ اس وقت سب سے پہلا اثر مراکز دینی پر پڑے گا, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ, صومعہ برباد ہو جائے گا, بیا تباہ ہو جائیں گے, مساجد اور نمازیں ویران ہو جائیں گی اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی ہو جائے گی. اگر لوگوں نے دفاع دین اور تحفظ دین کو ترک کر دیا اور یہ چپ سات کر بیٹھ گئے کہ یہ کام کس کا کام ہے, یہ نبی خدا امام خدا اور اس کے رب کا کام ہے, فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ کو سامنے بٹھا کے کہیں کہ موسیٰ یہ آپ کا کام ہے, قاتلا انت و ربک, یہ تیرا کام ہے اور تیرے رب کا کام ہے, تم جا کر لڑو اور ہم سے لڑا نہیں جاتا, ہم سے دفاع نہیں کیا جاتا, یا نہ اپنے امام کو عالم غیبت میں رہتے ہوئے یہاں پر یہ موقف اپنا لے کہ آ کے لڑنا خود آپ کو ہی ہے, دفاع آپ کو ہی کرنا ہے, ہم سے دفاع نہیں ہو سکتا, فرق نہیں پڑتا. حجت خدا کو سامنے بٹھا کر کہہ دو اذهب انت وربک فقاتلا, یا پردہ غیبت میں اس کو سنوا دو
موقف ایسا اپنا لو کہ اذهب انت وربك فقاتلا, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے. اگر یہ دفاع ترک ہو گیا دین کا, لہدمت سوام او وبیا ہو, مراکز دینی ویران ہو جائیں گے. یہ قانون خدا ہے. لہذا انہوں نے امام دین کا ساتھ نہیں دیا, اب خود آئے اقتدار کے حصول کے لیے, کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا. لیکن جب یزیدی فوج کی سختی کو دیکھا, آ کر کعبہ میں پناہ لے لی. کعبہ میں شخص بیٹھا ہوا اور یزیدی منجنیکوں سے کعبہ ویران ہو گیا. اب دو داستانیں ہمارے سامنے ہیں. ایک دن اسی کعبہ پر لشکر فیل چڑھائی کرتا ہے, ابراہہ آتا ہے, اس کو ابابیلوں کے ذریعے نابود کر دیا جاتا ہے. اور ایک دن اسی کعبہ کے اوپر یزید منجنیکوں سے حملہ کرتا ہے اور اسے نابود اور ویران و سرکوب کر دیتا ہے, مسمار کر دیتا ہے. کیوں آج ابابیلیں پیدا نہیں ہوئی؟ فرق یہ ہے کہ اس وقت دفاع دین کے لیے ایک متعہد شخصیت موجود تھی. متعہد یعنی جس نے خدا سے عہد باندھ رکھا ہو اور اس عہد کو وفا بھی کیا ہو, اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہو اور اس عہد کو وفا کیا ہو, اس کو متعہد انسان کہتے ہیں, جو اپنے عہد پر عمل پیرا بھی ہو. اس دن مکہ کے اندر, کعبہ کے اندر, کعبہ کا متولی ایک متعہد انسان تھا جو دفاع دین کرتا تھا, جو دین کے لیے ہر قدم اٹھاتا تھا. چونکہ وہ شخص موجود تھا, لہذا خداوند تبارک و تعالی نے دفاع کیا. جب متعہد انسان دفاع دین شروع کرے, اکیلا ہی کیوں نہ ہو, خدا اس کی امداد کے لیے لشکر ابابیل بھیج دیتا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ
لشکر ابابیل آ جاتا ہے. کون تھا اس دن وہ متعہد انسان؟ اس شخصیت نامی کا نام عبد المطلب, جد اعلی حسین, سید الشہداء. اس دن کعبہ کی محافظت عبد المطلب کے ذمہ تھی, اور عبد المطلب اس وقت تنہا لیکن خدا سے متعہد اور خدا کی بارگاہ میں اپنے عہد کو وفا کرنے والی شخصیت. لہذا جب ابراہیم نے پوچھا کہ اے عبد المطلب, آپ اپنے اونٹوں کی تو بات کرتے ہو لیکن کعبہ جس کو میں ویران کرنے آیا ہوں اس کی بات نہیں کرتے, مجھ سے التماس نہیں کرتے کہ میں کعبہ کو ویران نہ کروں اور واپس چلا جاؤں, صرف اپنے اونٹوں کو مجھ سے مانگ رہے ہو. تو عبد المطلب جانتے تھے, متعہد تھے, کیا فرمایا؟ کہا اونٹ میرے ہیں, وہ میں لینے آیا ہوں, کعبہ کا رب موجود ہے, وہ تجھے بتا دے گا. لِلْإِبِلِ رَبٌّ, ابل کا میں ہوں مالک, وہ میرے ہیں, انہیں خدا نہیں بچائے گا, اونٹ میں ہی لوں گا, لیکن کعبہ کا رب موجود ہے, رب کعبہ کعبہ کو نجات دے گا. اور رب کعبہ نے کعبہ کو بچا لیا. آج اسی کعبہ کے اندر, اسی کعبہ کے اندر ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے اپنے دوست ساتھیوں کے ہمراہ. ایک بڑی معروف شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ, بڑی معروف شخصیت. ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ, مسلمان بیٹھا ہوا ہے. اور یزید نے کعبہ کو مسمار کرنے کا عزم کیا, کعبہ پر پتھر پھینکوائے اور مسمار کر دیا. آج سوال اٹھتا ہے کہ آج کیوں ابابیلے نہیں آئیں, آج کیوں رب کعبہ نے کعبہ کو نہیں بچایا؟ تو خداوند کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے تو کہا تھا, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے, جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے, یا اس عہد کو نبھانے میں اپنی جان دے دیتے ہیں, یا پھر ان جان دیوؤں کے وارث بن کر ان کا پیغام بچاتے ہیں اور محافظت کرتے ہیں اس سے. لیکن اگر کوئی غیر ذمہ دار بن کر امام وقت کا ساتھ نہ دے اور اس وقت آ کر کوشش کرتا بھی ہے اور آ کر میرے کعبہ میں پناہ بھی لیتا ہے تو اس کی سزا کے لیے میں اپنے کعبہ کی مسمار ہونے کو قبول کر لوں گا، لیکن اس غیر ذمہ دار کو سزا ضرور دلواؤں گا۔
اور محمد والے
کعبہ کی ویرانی میں دیکھیں کون کون سے عنصر ہیں، صرف یزید ہی کافی نہیں کعبہ ویران کرنے کے لیے، کچھ غیر ذمہ دار جو کعبہ کے گرد گھومتے ہوں یا کعبہ کے اندر جنہوں نے پناہ لے رکھی ہو ان کا بھی دخل ہوتا ہے کعبہ کو مسمار کروانے میں۔ آج خبر آپ نے سب نے سن لی، گنبد امام مظلوم سامرہ میں لہینوں نے دھماکے سے اڑا دیا، سن لی ہوگی خبر آپ سب نے۔ آئے دن ہم سنتے تھے کبھی کربلا میں دھماکہ، کبھی نجف میں دھماکہ، کبھی کاظمین میں دھماکہ، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ مقامات مقدسہ کس خطر میں ہیں اور کیوں کسی قوم کے مقامات مقدسہ خطر میں پڑ جاتے ہیں، خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ قانون خدا ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اگر لوگ اپنے دین کا دفاع چھوڑ دیں گمان یہ کرتے کہ خود محفوظ ہو جائیں گے، ہرگز محفوظ نہیں رہو گے، اور سب سے پہلے تمہوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، غیر ذمہ دار قوموں کا بڑا دخل ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ عہد نہیں رکھتے یا اس عہد کو بھول جاتے ہیں اور اس عہد کو وفا نہیں کرتے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک مملکت جس کی اکثریت شیعہ ہو، ایک مملکت جس کی اکثریت شیعہ ہو اور اس مملکت کے اندر نہ کربلا محفوظ ہو، نہ کاظمین محفوظ ہو، نہ نجف محفوظ ہو، نہ سامرہ محفوظ ہو، کیسے ممکن ہے؟ کوئی تو لا تعلقی ہے، کوئی تو کہیں تو قصور ہے جس کی وجہ سے اتنی دلیری مل جاتی ہے دشمن دین کو کہ وہ سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آ کر ان جگہوں پر آ جاتا ہے جو بہت حساس مقامات ہیں، جو بہت مقدس مقامات ہیں۔ جب تک پہلے تقدس دین پائمال نہ ہو تقدس مراکز دینی پائمال نہیں ہوتا، پہلے دین کے اقدار کا تقدس پائمال ہوتا ہے اور پھر قدم آگے بڑھتا ہے اور ہر اس مقدس جگہ کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے جن کو تقدس دین نے عطا کیا ہو۔ مسجد کا تقدس دین نے عطا کیا، کعبہ کو تقدس دین نے عطا کیا، حرم کو تقدس دین نے عطا کیا۔ کون سکھاتا ہے انسان کو کہ یہ تیرے مقامات مقدسہ ہیں؟ اس وقت جب موسیٰ کہے ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے امت بنی اسرائیل تمہارے مقامات مقدسہ خطرے میں ہیں، ادخل الارض المقدسة، ادخلو یعنی حملہ کرو، چڑھائی کرو، آزاد کرواؤ، ان کے اوپر لوگ قابض ہو گئے ہیں، ان کے قبضے سے اپنے مقامات مقدسہ کو آزاد کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کا جواب یہ تھا انا لن ندخلھا اذا انت وربک فقاتلا، جس قوم کا یہ موقف ہو جائے کہ موسیٰ لڑے اور رب موسیٰ لڑے، ہمیں نہ چھیڑے، ہمیں نہ چھیڑے، وہ موسیٰ حاضر ہو یا وہ موسیٰ غائب ہو، موسیٰ حاضر ہو جب بھی قوم لڑنے کے لیے تیار نہیں، جب بھی اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں، موسیٰ موجود ہو تو تو بھی دفاع دین کے لیے تیار نہیں، اور اگر موسیٰ غائب ہو جائے تو بھی تیار نہیں. عجب داستان خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ذکر کی ہے. ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا حضرت موسیٰ کا کہ جب موسیٰ نے خود ان کے اندر موجود ہو کر انہیں بلایا کہ حملہ کرو، مقدمات مقامات مقدسہ خطرے میں ہے، صاف صاف جواب دے دیا. قرآن اٹھا کے دیکھیے، صاف صاف ٹکا سا جواب دے دیا، ان لن ندخلها، اے موسیٰ ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، مقامات مقدسہ آزاد نہیں ہو سکتے، ہم سے نہیں آزاد ہو سکتے. اور پھر کہا کہ اگر جنگ کا بہت شوق ہے، اس ہم انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، کہا ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، موسیٰ ہمارا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم آسائش سے رہنا چاہتے ہیں، موسیٰ ہمارا آسائش برباد کرنا چاہتے ہیں. کہا آپ جاؤ اور جا کر لڑو، جب موسیٰ موجود ہو تو وہ عمل، اور جب موسیٰ غائب ہو جائے، موسیٰ 40 دن کے لیے غائب ہو گئے، 40 راتوں کے لیے غائب ہو گئے، واپس لوٹ کر دیکھا امت کا عجیب منظر ہے، جو جانشین چھوڑ کر گئے تھے وہ تنہا، جو محافظ دین چھوڑ کر گئے تھے وہ تنہا، ہارون تنہا ایک گوشے میں کھڑے ہوئے، اور امت ساری کی ساری سامری اور گوسالے کے پیچھے. عجب ہے امتوں کا معاملہ کہ پروردگارا موسیٰ روزانہ سب روز بلاتا ہے لیکن اس کی طرف کمتر آتے ہیں. حضرت نوح 950 سال امت کو بلاتے ہیں، 900 صدیاں کوئی بھی نہیں آتا نوح کی طرف، لیکن سامری ایک ہفتہ بلاتا ہے، اس ایک ہفتے میں سارے سامری کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. آیا انبیاء کی زبان میں تاثیر نہیں ہے؟ انبیاء کو طریقہ نہیں آتا قوموں کو دعوت دینے کا؟ یا سامری زیادہ چالاک ہے انبیاء سے؟ نہ مشکل، نہ سامری زیادہ باصلاحیت ہے موسیٰ سے، اور نہ موسیٰ نے تبلیغ دین میں کوئی کسر روا رکھی تھی. مشکل ساری اس امت میں تھی، اس امت کی مشکل یہ تھی کہ ایک بڑا عمر کا حصہ فرعونی نظام کے سائے میں کاٹ چکی تھی، فرعون کے زیر سایہ یہ امت پلی تھی. بات کہتے ہیں نا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمیں تو اپنی نوکریاں کرنی ہے، ہمیں تو اپنے گھر بنانے ہیں، ہمیں اپنی نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں اپنی عزاداریاں کرنی ہے، ہمیں اپنا اللہ اللہ کرنا ہے، ہمیں کیا، جو حکومت کرتا ہے کرتے رہو، ہم سے کیا غرض، فرعون حکومت کرے یا نمرود حکومت کرے، جو قطع تعلق کر کے لا تعلق ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں، نہ فرعونیت سے سروکار ہو نہ نمرودیت سے سروکار ہو، ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، فرعونیت کے زیر سایہ زندگی گزارنے سے ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے. اس مزاج کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ لا تعلقی رکھا، بے غیرتی رکھا. کہا کہ وہ قوم ہے جو ستم فرعون کے تحت زندگی بسر کرنا پسند کر لے، ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے. ان کو اگر موسیٰ آ کے نجات بھی دے تو فرعون کے زمانے کے اثرات ان کے اوپر باقی رہتے ہیں. موسیٰ 1000 اٹھائے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، موسیٰ 1000 بلائے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے معجزے دکھائے، عصا پھینکا اژدہا بن گیا، عصا پھینکا سمندر کو شک کر دیا، عصا پھینکا فرعون کو فوج سمیت غرق کر دیا، اور یہ سارا منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد جب سمندر کے اس طرف آئے، وہ مزاج فرعونی دوبارہ جاگ اٹھا، موسیٰ سے کہنے لگے اجعل لنا آلہتن اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا جسمانی خدا بنا، ایک بت بنا، ایک مورتی بنا، جس کو ہم چوم سکے، جس کو ہم گلے لگا سکے، جس کے اوپر ہم ہاتھ پھیر سکے، جس کے ہم قریب ہو سکے، ایک ایسی مورتی ہماری خدا کے نام سے بنا تاکہ ہم اس کی پوجا کر سکے. یہ کون سی قوم کہہ رہی ہے جس نے ابھی ابھی معجزہ دیکھا، جس نے ابھی ابھی معجزہ دیکھا، سمندر شک ہوا، اس سمندر سے 12 راستے بنے، وہ راستے خشک ہوئے، ہر قبیلے نے ایک راستے سے اس سمندر کو طے کیا، عبور کیا، باہر آنے کے بعد کیا کہا موسیٰ سے؟ کہا کہ ہمارے لیے مورتی بنا، ہمارے لیے مجسمہ بنا، ہم اس خدا کو پوجا کریں گے، اس خدا کی پرستش کریں گے۔ یہی موسیٰ لا کر سمندر سے اس بار کنعان کے اندر بنی اسرائیل کو کہا گیا رکو، میں جاتا ہوں معراج پر، 30 دن کی معراج پر، جو بڑھ کے 40 دن ہو گئی۔ 40 دن کے بعد جب آئے تو امت ساری کی ساری سامری کے اختیار میں تھی، امت ساری کی ساری سامری کے اختیار میں۔ اگر 40 روزہ عزت خدا کی غیبت میں، ہارون کی موجودگی میں امت سامری پرست بن سکتی ہے، وہ گوسالہ پرست بن سکتی ہے، تو 1200 سال کی غیبت کے زمانے میں ایک نہیں بلکہ 20 سامری پیدا ہو سکتے ہیں، 20 گوسالے پیدا ہو سکتے ہیں۔ فرعون کے تحت، نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کا ایک مزاج بن جاتا ہے، اس مزاج نے ان کو ایسا بنا دیا کہ جب موسیٰ نہیں تھے کہتے تھے موسیٰ خود سب کچھ کرو، اور جب موسیٰ غیبت میں چلے گئے سامری کے پیچھے چل پڑے، سامری جدھر کہتا چل پڑتے۔ سامری نے گوشالہ بنایا انہی کی ثروت سے، انہی کے پیسوں سے، انہی کی کوششوں سے اور انہی کے تعاون سے، اور اس سامری کو قبول کر لیا، موسیٰ کو قبول نہیں کیا۔ موسیٰ عمر بھر بلاتے رہے نہیں آئے، سامری نے ایک ہفتہ بلایا ساری سامری کے پیچھے۔ یہ مزاج تھا فرعونی حکومت کے تحت رہنے کا۔ حکومتیں اپنا اثر چھوڑتی ہیں، نظام اپنا اثر چھوڑتے ہیں، نظاموں کے تحت زندگی بسر کرنے والوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے مولا کا بیان ہے کہ لوگ علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، لوگ اپنی حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ جو ملوک کا مذہب ہو وہی لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے۔ اگر ملوک آ کر ان میں جنون پیدا کرے جنگ کا، جگہ جگہ لشکر 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 بن جاتے ہیں۔ اگر حکمران آ کر انہیں کہیں کہ یہ بنیاد پرستی ہے اور اس کے بعد قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جہاد کا ذکر موجود ہے، ملوک کا مزاج، ملوک مزاج بنا دیتے ہیں، حکمران مزاج بنا دیتے ہیں۔ صدام کے تحت نظام کی، صدام کے تحت زندگی بسر کرنا، 30 سال تک صدام کے نظام کے تحت زندگی بسر کرنا، اس سے امتوں کا مزاج بن جاتا ہے، اس سے امتوں کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور اس مزاج کو موسیٰ بھی نہیں توڑ سکتا، اس مزاج کو موسیٰ دعوت دیتا ہے لیکن نہیں اٹھتا۔ آپ کو معلوم ہے اسی ملت عراق کو امام خمینی نے اس قدر کہا، اس قدر کہا کہ اٹھو، یہ صدام ہے، یہ دشمن ہے، یہ صفاق ہے، یہ جلاد ہے، اٹھو اس کے خلاف قیام کرو، آج ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن یہ ملت نہیں اٹھی۔ صدام کے تحت رہنے سے مزاج بن جاتا ہے امتوں کا، وہ مزاج آج اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس مزاج کا آج نتیجہ نکلتا ہے۔ سامری بلائے فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، سامری آیا اٹھ کر، 20,000 کلومیٹر سے ادھر سے اٹھ کر آ کر آزادی کا گوشالہ لے کر آیا، الیکشن کا گوشالہ لے کر آیا، ڈیموکریسی کا گوشالہ لے کر آیا۔ اس گوشالے کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں، لیکن موسیٰ زمانیہ میں نے کہتا تھا کہ صدام کا تختہ لوٹ دو تاکہ صدام سے زیادہ ظالم تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ گھسالے کے لیے کتنا شوق ہے ان کو، ڈیموکریسی گھسالا ہے، سامری کا بنا ہوا گھسالا، اللہ کے مقابلے میں، نظام خدا کے مقابلے میں جو بھی گاڑ لو وہ گھسالا ہے، جو بھی گاڑ لو وہ گھسالا ہے۔ خدا نے کون سا نظام مقرر کیا انسان کے لیے؟ آیا کیا یا نہیں کیا، کیا یا نہیں کیا؟ واقعہ پہلے شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شیعہ عالم دین کسی سنی علاقے سے گزرے،
انہوں نے کہا میں نے یہاں رات قیام کرنا ہے. انہیں معلوم تھا یہ شیعہ ہے, شاید کوئی اختلافی بات چھیڑ دے. انہوں نے شرط رکھی کہ یار رہنے کی شرط یہ کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑنا آپ نے. انہوں نے وعدہ کر لیا, وہاں پر رک گئے, ان سے وعدہ لے لیا, لیکن خود انہوں نے وعدہ نہیں کیا, خود آ کر اختلافی بس مسئلے چھیڑ دیے. انہوں نے پوچھا جی بتائیے کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, چونکہ پہلے شرط منوا چکے تھے, عہد لے چکے تھے, انہیں پتہ تھا کہ آپ یہ خلاف تو بول نہیں سکتے, لہذا پوچھا. انہوں نے کہا کہ میری نظر میں خلیفہ اول رسول اللہ سے زیادہ دانا تھے, زیادہ عقل مند تھے. خلیفہ اول یہ شیعہ عالم, انہوں نے سنی گاؤں میں کہہ لیں, سنی آبادی میں لے کر ان افراد سے, ان مسلمانوں سے کہا کہ میری نظر میں یہ زیادہ عقل مند تھے. انہیں شک گزرا کہ اول تو مانتے ہی نہیں ہیں, جب ماننے پہ آ جائے تو رسول سے بھی زیادہ بڑا ماننے لگے ہیں, تو اس میں بھی کوئی نقطہ ضرور ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے یہ کیا ہے, کیسے زیادہ ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے امت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا, کوئی اہتمام امت کے لیے نہیں, امت کو اپنے حال پر چھوڑ گئے اور یہ تک نہیں دیکھا کہ پیچھے امت کا بنے گا کیا. لیکن خلیفہ اول اتنے دانا تھے کہ امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں ہے, بلکہ بعد کے لیے انتظام کر کے گئے, کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے. تو ظاہر ہے جو یہ کام کرے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے, جس کو امت کا اتنا خیال ہو کہ اپنے بعد کے لیے بھی امت کو. دونوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, نہ آپ اختلافی بات کریں نہ ہم اختلافی بات کرتے. اور اگر حقیقت یہ مان لیں, آج ہم کہتے ہیں جمہوریت ڈیموکریسی, یہ گسالہ ڈیموکریسی کا گسالہ, یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو پھر اس چیز کا نام ہے کہ حتیٰ مخلوق, حتیٰ انسان خدا سے بھی بڑھ کر دانا ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ نے انسان کے لیے کوئی نظام مقرر نہیں کیا, انسان نے خود اپنے لیے نظام, بہترین نظام ڈھونڈ لیا. یہ تو انسان پھر خدا سے بھی بڑھ کر دانا نکلا. خدا نے دین بنایا, انسان کو خالق کیا, دین مقرر کیا, لیکن اس دین میں محض اللہ یہ نہیں بتا سکا کہ انسان کے لیے کوئی نظام اجتماعی اور سیاسی بھی ہونا چاہیے یا نہیں. یہ تو آیا ہی نہیں, دین خالی رہ گیا. بعد میں انسانوں نے خود سوچا, بیٹھ کر اپنے لیے بہترین نظام ڈھونڈ لیا. جو اللہ کے مقابلے میں نظام آ جائے وہ گسالہ ہے. اور پہلے اللہ کی کتاب تو پڑھ کے دیکھو, اور پہلے اللہ کے رسولوں سے پوچھ کر تو دیکھو, اور پہلے اللہ کے سفیروں سے پوچھ کر تو دیکھو کہ اللہ نے کوئی نظام بنایا یا نہیں بنایا. امام حشتوں کا یہ فرمانا ہے, الامامت النظام الامہ, خدا نے امامت کو امت کا نظام مقرر کیا ہے. ولایت کو امت کا نظام مقرر کیا ہے, امامت کو امت کا نظام مقرر کیا ہے. جمہوریت لے کر آئے 20,000 کلومیٹر سے, اس طرف سے بموں کے ساتھ, توپوں کے ساتھ, اور جمہوریت نافذ کرتے ہیں. ملت عراق کو پکڑ کر ابو غریب جیل میں اریان کر کے, ان سے وہ ناروا سلوک کر کے یہ جمہوریت سکھا رہے ہیں, ان کو آزادی دے رہے ہیں. ان کو آپ نے دیکھا چند روز پہلے بصرہ کی تصویریں, بصرہ میں سب شیعہ ہیں, بصرہ کے بچوں کو کس طرح سے برطانوی فوجی پیٹ رہے ہیں, کس طرح ان کے ہاتھ پاؤں رفلوں کے بٹ مار کے توڑ رہے ہیں, پتھروں سے توڑ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کو جمہوریت سکھا رہے ہیں. گھروں میں گھس جاتے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں, یہ جمہوریت سکھا رہے ہیں. ایک عراقی خاتون جس کی بے حرمتی انہوں نے کی, اس نے صاف طور پر بتایا کہ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا, ہم صرف نام سنتے تھے جمہوریت کا اور آزادی کا, آج جب یہ خود آئے ہمارے ملک میں ہمیں سمجھ میں آ گئی جمہوریت کس کو کہتے ہیں, آزادی کس کو کہتے ہیں. یہ آزادی کا گوسالہ لے کر آئے, جمہوریت کا گوسالہ لے کر آئے, اس گوسالے کے پیچھے پوری امت کو ڈال دیا.
سامری جگر کہتا ہے اٹھ کے لگ جاتے ہیں،
لیکن موسیٰ جگر کہتا تھا ادھر توجہ نہیں کرتے تھے. جگر موسیٰ کہتا ہے ادھر نہیں جاتے. عجیب ہے مزاج قوموں کا، عجب ہے دماغ قوموں کا، عجب حالت ہے قوموں کے دین کی. موسیٰ ساری عمر بلاتا رہا نہیں آئے. امام خمینی نے 8 سال تک اس ملت کو مخاطب کر کے کہا اپنے دین کا پاس کرو، اپنے مقامات مقدسہ کو آزاد کرو، نہیں سنی. سامری نے آ کر کہا، دیکھا کس طرح سے، کتنے ذوق و شوق کے ساتھ کہ آزادی مل گئی ہمیں. آزادی نہیں ملی، گوسالا ملا. سامری آیا اور سامری کے گوسالے کے دگر دمال پڑی، لیکن نہ تم آزاد، نہ تمہاری ناموس آزاد، نہ تمہارا دین آزاد. اگر دین کو چاہتے ہو آزاد ہو جائے تو جب تک دفاع نہیں کرتے اپنے دین کا، سامریوں سے دفاع کرو اپنے دین کا، فرعونوں کے مقابلے میں دفاع کرو اپنے دین کا. جب تک فرعونوں کو غر کے نیل و فرات نہیں کر دیتے، اس وقت نہ تم سالم ہو محفوظ ہو، نہ تمہارا دین محفوظ ہے. کس طرح دین محفوظ ہوتا ہے، کس طرح سے دین محفوظ ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کے بقول کے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. آج پھر گیسوئے دجلہ و فرات تابدار ہے، اس کے اندر تاب آ گئی، اس کے اندر موج آ گئی. اس کو سلجھانے کے لیے کون چاہیے؟ اس دن بھی حسین تھا قافلہ حجاز میں، آج بھی حسین اور حسینیت کی ضرورت ہے قافلہ حجاز میں. قافلہ حجاز ایک کنایا ہے اسلام کا. اسلام حسین کے بغیر اگر ہو تو تہجد بن جاتا ہے، لیکن حسین آ جائے تو تعہد بن جاتا ہے.
حسینیت یزیدیت محمد والے محمد بنتا
اگر حسین کو نکال دیں، حسین کے بغیر جو دین ہو وہ دین خانقاہی ہے، وہ دین خانقاہی ہے. اور جب حسین آ جائے تو وہ دین شبیری ہے. اب یہ بات کون سمجھائے؟ توجہ فرمائیں، یہ بات کون سمجھائے؟ یہ اب علامہ اقبال نے کہا کہ خانقاہوں سے نکل، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اگر چاہتا ہے دین بچانا تو خانقاہی دین بھی نہیں بچے گا، چاہتا ہے دین بچانا رسم شبیری ادا کر.
دین شبیری اپنا، دین شبیری لا تعلقی کا نام نہیں، خانقاہی دین کا نام نہیں. جب دین خانقاہی بن جائے، میں گزشتہ عشرہ جو لاہور کے مومنین کی خدمت میں تھا وہاں پر اس موضوع کو ذرا تفصیل سے بیان کیا کہ خانقاہی دین اور شبیری دین میں فرق کیا ہے، خانقاہی دین ہے کون سا دین، اور خانقاہی دین کے نتائج کیا نکلتے ہیں. خانقاہی دین کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ آخرکار خانقاہیں بھی ویران ہو جاتی ہیں. خانقاہی دین انسان کے لب بند کر دیتا ہے، خانقاہی دین انسان کے ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے، خانقاہی دین انسان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے، خانقاہی دین انسان کو عافیت طلب بنا دیتا ہے، خانقاہی دین انسان کو فقط فکر و ذکر میں مشغول کر دیتا ہے، خانقاہی دین انسان سے جرات و شجاعت کو سلب کر لیتا ہے، خانقاہی دین انسان کو خود محور و خود غرض بنا دیتا ہے، خانقاہی دین فقط انسان سے یہ چاہتا ہے کہ تو دین سے فقط اپنے پیٹ کے لیے استفادہ کر. یہ خانقاہی دین کا نتیجہ ہے. ابلیس نے، اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا ضرب کلیم، اس کے اندر ایک نظم ہے ابلیس کی
مجلس شورا میں ابلیس نے اپنی پارلیمنٹ بلائی اجلاس سالانہ. اس پارلیمنٹ میں جتنے نمائندے مختلف علاقوں میں ہیں, کچھ جہان اسلام میں اور کچھ جہان کفر میں, سارے بلائے, کیونکہ ابلیس کی پارلیمنٹ میں سارے ہیں, ہر طرح کا لوگ موجود ہیں, مختلف ہیں, ملٹی پارلیمنٹ ہے اس کی. بلا کر اس نے ہر نمائندے سے اپنے اپنے حلقے کے بارے میں سوال کیا. ہر نمائندے کا ایک اپنا حلقہ ہے جہاں سے وہ نمائندگی کر رہا ہے, ابلیس کا نمائندہ ہے وہاں پر. پوچھا اس نے کیا خبر, کیا کچھ ہو رہا ہے. بعض نمائندوں نے آ کر ابلیس کو خطرناک خبریں سنائی, پریشان کن خبریں سنائی. ایک نمائندے نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اشتراکیت, سوشلزم کا زیادہ نعرہ ہے, مساوات کا زیادہ نعرہ ہے, اور یہ ابلیسی نظام کے لیے زیادہ خطرناک ہے. کسی نے کہا ہمارے علاقے میں آزادی کا نعرہ ہے, یہ ابلیسی نظام کے لیے زیادہ خطرناک ہے. کسی نے کہا ہمارے علاقے میں جمہوریت کا بہت دور دورہ ہے, ہر زبان پر جمہوریت جمہوریت چڑھی ہوئی ہے, اور یہ جمہوریت بھی ابلیسی نظام کے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنے حقوق ملنے کا اندیشہ ہے. تمام نمائندے آئے, انہوں نے آ کر اپنی اپنی پریشانی ابلیس کے سامنے پیش کی. ابلیس نے ہر ایک کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم تھوڑا مایوس بھی ہوا ان سے. کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ جب تم شیطان کے نمائندے ہو, ابلیس کے نمائندے ہو, تو تمہاری نگاہ بہت دقیق ہوگی, تم اشیاء کے اندر و باہر دونوں سے آشنا ہوگے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ بڑے ظاہر بین ہو, اس لیے کہ سوشلزم دیکھ کر اور جمہوریت, اقبال کی نظم ہے جو میں لبے لبا بیان کر رہا ہوں, یہ ضرور مطالعہ کیجئے گا. کہا کہ تم بہت ظاہر بین ہو, ابلیس کو مایوس کیا تم نے. میں تو سمجھا تھا بڑے دقیق ہو, بڑے باریک بین ہو, تم اندر سے عقائد کو سمجھتے ہو لیکن لگا بڑے ظاہر بین ہو. تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ جمہوریت ایک لبادہ ہے جو میں نے بنایا, یعنی ابلیس نے بنایا, اور آمریت کے تن پر چڑھا دیا. اندر وہی ہے, لپٹا ہوا وہی ہے, نظام وہی ہے, فقط لباس بدل دیا. وہ لباس بھی کس نے بدلا؟ کہا ابلیس نے کہ یہ میں نے بدلا, یعنی میں نے لبادہ جمہوریت آمریت کے تن پر چڑھا دیا ہے. لہذا اگر کوئی آمر جمہوریت کا نعرہ لگا کر تمہارے سامنے آ جائے تو اسے گھبرانا نہیں, کیونکہ وہ ہے آمریت ہی در حقیقت, اور ابلیسی نظام آمریت ہے. اور پھر کہا کہ یہ جو تم ڈرتے ہو سوشلزم سے اور کمیونزم سے, انہوں نے مساوات کا نعرہ لگایا. کہا یہ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, جانتا ہے. آخر میں آ کر ابلیس نے اپنے صدارتی خطبے میں, پارلیمنٹ کے صدارتی خطبے میں جو آخری جملہ ان سے کہا, وہ کیا کہا؟ جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے, یعنی ہر وہ انسان یا ہر وہ موجود جس پر ایام کی حقیقت و باطن روشن ہے, حقائق کو اندر سے دیکھنا ہے, دیکھتا ہے, اس پر یہ بات واضح اور آشکارا ہے. جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے, مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے, مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. مصدقیت یعنی سوشلزم, مصدق وہ انسان تھا جو 3000 سال پہلے, اسلام سے پہلے, جس نے اشتراکیت کا نعرہ لگایا, اور بعد میں مارکس اور اس کے دوستوں نے آ کر اس کی تعمیر نو کر کے اس کو مارکسزم میں تبدیل کر دیا. جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے, مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. ابلیس کی یہ تشخیص ہے کہ نہ جمہوریت خطرہ ہے چونکہ وہ آمریت کا ہی دوسرا نام ہے, اور نہ مصدقیت و سوشلزم خطرہ ہے ابلیسی نظام کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی شیطان ہی بنائی ہوئی صورتیں ہیں. کہا اگر ڈرنا ہے تو فقط اسلام سے ڈرو, فقط اسلام سے ڈرو. اپنے نمائندوں کو متوجہ کیا, مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. کہتے ہیں پاکستان کا مصور اقبال ہے, ہم کچھ بھی نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال کا پاکستان بنا دو, کچھ بھی نہیں چاہتے آپ سے, یہی چاہتے ہیں کہ اقبال کا پاکستان بنا دو. جو اقبال نے تصور دیا تھا وہی پاکستان بنا دو. اقبال کا کیا کہنا تھا؟ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ فتنہ فردہ ابلیس کی نظر میں کل کا خطرہ اسلام ہے، مصدقیت نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے. پھر خود کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتی، میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ دور ہے اس سے، لیکن اس کے باوجود بھی ابلیس کا کہنا ہے مجھے نیند نہیں آتی، اس مسلمان کے ہاتھوں مجھے نیند نہیں آتی، اس امت مسلمہ کے ہاتھوں مجھے نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ الحضر سو بار آئین پیغمبر سے الحضر کا ہوشیار رہو، خبردار رہو، اس نبی خاتم کے دین سے خبردار رہو کہ کہیں اس کو زمام نہ مل جائے، کہ زمام امر اس کے اختیار میں نہ آ جائے. پھر کیا کرو؟ کہا کہ تمہارا کام یہ شیطانی دستور، توجہ فرمائیں، شیطانی دستور اپنے نمائندوں اور چیلوں اور ایجنٹوں کو، اس کے پارلیمنٹ کے ممبروں کو، آپ دیکھ لیں کہ کون شیطانی پارلیمنٹ کا ممبر ہے، شیطانی دستور سے پتہ چل جائے گا. چونکہ ایسے تو کوئی نہیں کہتا کہ میں شیطان کی طرف سے آیا ہوں، ہمیشہ اس کے موقف سے پتہ چلے گا. اقبال نے بتایا کہ شیطانی نمائندہ اگر سمجھنا ہے کہ کون شیطان کی پارلیمنٹ کا رکن ہے تو دیکھو کہ پیش کیا کرتا ہے. چونکہ شیطان نے یہ دستور دے رکھا ہے اپنی پارلیمنٹ کو، کیا دستور دے رکھا ہے؟ کہ امت مسلمہ کو بیدار نہیں ہونے دینا، اس کو مزید سلا دو، اس کو مزید خفتتر کر دو. کس کے ذریعے؟ ایک ہتھیار اور ایک ایسا نشہ بھی بتایا کہ اس کے ذریعے سے اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دو. کیا کرو؟ مست کر دو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، یعنی امت مسلمہ، یہ شیطان کا دستور ہے کہ مست کر دو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے خانقاہی بنا دو، شیعہ ہے تو خانقاہی بنا دو، سنی ہے تو خانقاہی بنا دو، جو بھی امت محمد سے تعلق رکھتا ہے اس کو خانقاہی بنا دو. جب خانقاہی بن جائے گا پھر نہیں گھبرانا کسی سے. خانقاہیوں کے اندر جمہوریت آ جائے تو بھی پریشانی کی بات نہیں، سوشلزم و مزدکیت آ جائے تو بھی پریشانی کی بات نہیں، ڈر صرف اس بات کا ہے کہ اس امت کے اندر آئین پیغمبر نہ آ جائے، اس کے دین کو دین خانقاہی بنا دو، اس کی مسجدیں ہو جائے خانقاہی، اس کے مراکز دینی ہو جائے خانقاہی، اس کے مدرسے ہو جائے خانقاہی، اس کی کتابیں ہو جائے خانقاہی، اس کے دانشوار ہو جائے خانقاہی، اس کے عالم ہو جائے خانقاہی، اس کے پڑھے لکھے ہو جائے خانقاہی، اس کے سنجیدہ طبقہ ہو جائے خانقاہی، اس کی امام بارگاہ ہو جائے خانقاہی، اس کی آزاداری ہو جائے خانقاہی، اس کا آزادار بھی ہو جائے خانقاہی. تو جب سب خانقاہی ہو جائے اب یہ دیکھ لینا کہ کون خانقاہی بنا رہا ہے. مسجدوں کو خانقاہی بنا رہا ہے، مسجد کو خدا نے کیا بنایا؟ مسجد کو محراب بنایا. محراب کے معنی کیا ہے؟ یعنی جہاں بیٹھ کر حرب ہوتی ہے. محراب جہاں بیٹھ کر، محراب ہے نا، محراب اردو لفظ تو نہیں ہے، عربی لفظ ہے. محراب کے معنی کیا ہے؟ جہاں بیٹھ کر حرب ہوتی ہے. اب محراب کو بھی خانقاہ بنا دو. امام بارگاہ، امام بارگاہ کے معنی کیا ہے؟ حسینیہ، حسینیہ کے معنی کیا ہے؟ جہاں پر حسینیت پیش ہونی چاہیے اس کو امام بارگاہ اور اس کو حسینیہ کہتے ہیں، کہ جہاں پر راہ سید الشہداء پیش ہو. لیکن جب اس میں بھی آ کر دین خانقاہی و فقط اس کو پختہ کر دیا جائے مزاج خانقاہی میں، تو نہ ان مسجدوں سے توقع رکھو کہ صدائے آئین پیغمبر آئے گی، نہ پھر ان امام بارگاہوں سے جن کو خانقاہ بنا دیا گیا ان سے توقع نہ رکھنا، اور ان مدرسوں سے توقع نہ رکھنا کہ جن کے اندر آئین خانقاہی پڑھایا جاتا ہے. اگر آئین پیغمبر پڑھنا ہے تو کربلا سے پڑھو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری.
محمد والے محمد بلند تر سلوا.
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کعبہ بچا لیا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یزید کے دربار میں جا کر اپنا تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لے میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ فرمایا انا ابن کعبہ، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، انا ابن منا، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن مروا، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں صفا و مروا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کعبہ انہوں نے نہیں بچایا جو کعبہ کے گرد گھوم کر آ جاتے ہیں، کعبہ انہوں نے بچایا جو کعبہ سے احرام کھول کے کربلا آ کر بکرے نہیں اپنے فرزند کٹواتے ہیں. آئین خانقاہی اور ہے، آئین شبیری اور ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. پھر ایسے دن نہیں ملیں گے، کہیں سے بھی نہیں ملیں گے. کعبہ بچانا بہت دشوار ہے، بچے ہوئے کعبہ کے گرد گھوم آنا بہت آسان ہے، کعبہ بچانا بہت دشوار ہے. حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کر کے اس راہ میں قربانی دی، لیکن وارث ابراہیم نے کعبہ کو تحفظ دیا، حسین نے کعبہ کو تحفظ دیا، بچا لیا، کعبہ کی حرمت کو بچا لیا، مقامات مقدسہ کی حرمت کو بچا لیا، لیکن اس حرمت کے لیے اپنے حرم کو اسیر کروا دیا. مقامات مقدسہ کی حرمت ایسے نہیں بچتی، ایسے نہیں بچتی، چار دیواریوں میں بیٹھ کر نہیں بچتی. آج رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، فرزند رسول اللہ کے مزار سے گنبد کو اڑا دیا جاتا ہے. یہ حرمتیں ایک ایک کر کے کیوں توٹی ٹوٹ دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کو حرم بنا کر وہاں چپ ساد لی ہے. اگر یہ چپ نہ ساد لی ہوتی، خدا شاہد ہے، آج نہ دنیا رسول اللہ کی توہین دیکھتی اور نہ یہ گنبد فضا میں اڑتے ہوئے نظر آتے. جب بھی امت خفتہ ہو گئی، جب بھی امت کا مزاج خانقاہی بن گیا، اس وقت سے نہ کعبہ کی حرمت بچی، نہ صاحب کعبہ کی حرمت بچی. اپنے حرم لے کر جب تک انسان باہر نہ آئے، خدا کے حرم کو نہیں بچا سکتا. سید الشہداء نے یہی کام کیا، مدینہ سے جب چلے سب لوگ پوچھتے تھے، مولا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ان بیبیوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ام سلمہ زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ اے حسین، اے بیٹے، آپ جا ہی رہے ہیں تو ان بیبیوں کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے کیا جواب میں فرمایا؟ یا اما ان اللہ شاہ ان یرانی قتیلا و ان یراہن سبایا. اے اما جان، خدا کا ارادہ یہی ہے کہ مجھے خون میں لت پت دیکھے، انہیں اسیر دیکھے. کیوں خدا کا ارادہ یہ ہے انہیں اسیر دیکھے؟ اس لیے کہ خدا کے دین کی حرمت کا مسئلہ ہے. جب تک حرم رسول باہر نہیں آئیں گے، جب تک حرم علی نہیں آئیں گے، جب تک حرم زہرا نہیں باہر آئیں گے، اس وقت تک حرمت دین خدا نہیں بچ سکتی. مومنین، ہمارے حرم سید الشہداء کے حرم سے زیادہ باحرمت نہیں ہے، نہیں ہے باحرمت. خدا شاہد ہے، اگر پوچھنا ہے کہ حرم سید الشہداء کی حرمت کتنی عظیم ہے، سید ساجدین کے دل سے پوچھو جا کر، سید ساجدین کے دل سے پوچھو جا کر. جبھی تو سید ساجدین سے جب پوچھا جاتا کہ مولا کہاں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، فرماتے شام، شام، شام. مولا قربانیاں تو ساری کربلا میں ہوئی، آپ کے بابا کو کربلا میں شہید کیا گیا، پیاسے امام کو کربلا میں شہید کیا گیا، پسے گردن سے کربلا میں شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، حضرت علی اصغر کو کربلا میں تیر لگا، حضرت عباس کربلا میں شہید ہوئے، بازو کربلا میں کٹے، خیمے کربلا میں جلے، لوٹ کربلا میں پڑے، جگر سجاد کو شام کھا گئی.
کیا ہوا شام میں؟ لوگ پوچھتے تھے مولا آپ تو کہتے ہیں شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، شہادت ہمارے لیے فخر ہے، مولا جواب میں یہی دیتے کہ شہادت تو پھر بھی فخر ہے، آج بھی فخر ہے، میں تو شہداء کے لیے نہیں روتا، لیکن حرم رسول وہ درباروں اور بازاروں میں چلے جائیں یہ تو ہمارے لیے فخر نہیں ہے۔ کوفہ سے باہر، کوفہ سے باہر جب کاروان اسرا کو روکا گیا، بیبیوں نے سمجھا شاید ہم تھک گئے ہیں، ہمیں آرام کروانے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ رکنے کے بعد جب دوبارہ محمل پر سوار ہونے کو کہا گیا، سید ساجدین انہی بیڑیوں والے ہاتھ سے آ کر ایک ایک بیبی کو سوار کرتے ہیں، سوار بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں۔ جب سب سے آخر میں آ کر اس مخدرہ کو سوار کرنے لگے، اس مخدرہ کو سوار کرنے لگے جو محافظ سید ساجدین بھی بنی رہی، جب اس مخدرہ کو سوار کرنے لگے تو حضرت سجاد کی حالت عجیب ہو گئی، حالت عجیب ہو گئی۔ کبھی اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی سامنے کے راستے کو دیکھتے، پھوپھی کی نگاہیں سجاد کے چہرے پر ہیں، پوچھتی ہے بیٹا ہوا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید ساجدین نے جب پھوپھی کو سوار کرنا چاہا تو ایک درد بھری فریاد نکلی، جب درد بھری فریاد نکلی پھوپھی نے محمل تر کر دیا، اتر کر پوچھتی ہے بیٹا سجاد مجھے بتاؤ کس چیز نے دل دکھا دیا؟ ایسی فریاد تو میں نے کربلا میں نہیں سنی، ایسی فریاد تو میں نے اس وقت نہیں سنی جب بابا کی شہادت کی خبر ملی، ایسی فریاد تو میں نے نہیں سنی جب علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی، ایسی فریاد تو نہیں سنی جب خیمے جلا دیے گئے، سجاد میں نے ایسی فریاد نہیں سنی جب کوڑے برسائے جا رہے تھے، میرے بچے ہوا کیا؟ کیوں اتنی درد بھری فریاد کی؟ سید ساجدین نے روتے ہوئے لہجے میں کیا کہا؟ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں یہ جس طرف لائن چلنے کو کہہ رہے ہیں میری پھوپھی اسے بازار کہتے ہیں، ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا، بازاروں کو سجانے کے لیے روکا گیا، بازاروں میں منادی کر دی گئی، باغی کی بہن آ رہی ہے۔
وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔